الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي رضي الله عنه جن کی سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، فورتھ خلیفہ، آج کی ہماری نشست ففتھ ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہماری دور ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ، اور چونکہ کچھ لوگوں نے کچھ سیکٹس جو خود سے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک نیا فرقہ بنا لیا تھا، ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی امیج اس طرح سے کر دی ہے کہ جیسے گویا کہ انہوں نے ایک ہوا بنا کر کھڑا کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جائیداد کا تقاضا کیا اور اپنا حق مانگا، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خود ہی مال و دولت چاہتے تھے، جبکہ ان کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال و دولت سے دور رہنا چاہتے تھے. وہ خود خلیفہ بنے تب بھی انہوں نے اتنی سادہ زندگی گزاری، نہ کوئی بہت اچھے گھر میں وہ رہے، نہ بہت اچھی غذا وہ کھاتے پیتے تھے، اور نہ ہی کوئی بہت اچھا فاخرانہ لباس وہ پہنتے تھے. بہت ہی زیادہ سادہ زندگی انہوں نے گزاری. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے اوپر جو یہ ساری باتیں لگائی گئی ہیں، الزام لگایا گیا ہے، وہ بالکل ان کی شخصیت سے مختلف. یعنی وہ خود تو سادہ زندگی گزارنے والے تھے، ان کو پیسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ان کی زندگی صحابہ کرام جو ان کے پہلے خلفائے راشدین تھے انہیں کے نقش قدم پر تھی، چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائی تھی، لہٰذا ان کا اخلاق کردار نہایت ہی اعلیٰ تھا. ان کی جو بیعت ہوئی اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے سارے لوگ مل کر ان کے گھر پر جمع ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی. جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور اسی دوران کا یہ واقعہ ہے، یعنی ایک دو دن کے ہی درمیان کا واقعہ ہے، جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی تدفین وغیرہ ہو گئی، تب لوگ علی رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہونے لگے اور ان کو بسد اصرار اس پر راضی کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے دو لوگوں کا نام آیا تھا، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ. اب جب عثمان رضی اللہ عنہ آلریڈی خلیفہ بن چکے تو ان کے بعد لازمن کون رہ جاتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ رہ جاتے ہیں. لہذا یہ خلافت پر علی رضی اللہ عنہ ہی کا حق تھا، اور آپ یہ فورتھ نمبر پر جو خلیفہ بنے بالکل وہ صحیح بنے، یعنی اسی فیصلے کے تحت بنے جو کہ تمام چھ لوگوں نے جو مشورہ کیا تھا، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا مشورے کے لیے، تو ان چھ لوگوں کا جو مشورہ تھا اسی کے حساب سے پھر علی رضی اللہ عنہ سمجھے صحیح خلیفہ بنے. جب علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اسی دوران بھاگتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو وہ اندر چلے کر علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اب امت مسلمہ کو فوری طور پر خلیفہ کی ضرورت ہے، لہذا ہمارے نزدیک آپ سے بڑھ کر اس وقت خلیفہ کا حقدار یا اس کا منصب کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں. علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے امیر بننے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں امیر کا مددگار بنوں. ان سب نے کہا، اللہ کی قسم آپ سے زیادہ ہم کسی کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں اصرار ہے تو میری بیعت یہاں چھپ کر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسجد میں ہونی چاہیے، میں مسجد میں چلتا ہوں، وہاں سب لوگوں کے سامنے آپ میری بیعت کریں. لہذا سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو اس طرح سے خلیفہ چن لیا گیا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس تمام اصحاب رسول آئے، انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، امت کے لیے ایک امام اور قائد کا ہونا ضروری ہے، اس منصب کا آپ سے زیادہ اہل اور حقدار ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی اسلام میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا، اور آپ سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے رسول کا قریبی تعلق رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میرے امیر بننے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں امیر کا مددگار بنوں. ان سب نے کہا، ہم آپ کی بیعت کے سوا کوئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں. لہٰذا پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، لیکن مسجد میں بیعت ہوئی. اور تمام مہاجرین اور انصار بھی وہی مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے بھی آپ کی بیعت کی اور پھر تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں بیان ہوئی ہیں۔ احادیث حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی اور کسی کے بھی اتنے فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں جتنے علی رضی اللہ عنہ کے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے پہلے تمام جو خلفائے راشدین تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اس زمانے میں اتنے کوٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ فتنے بہت بڑھ گئے تو ان فتنوں اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کئی سازشیں ہوئیں، ان کے خلاف کئی فتنوں نے سر اٹھایا، لہٰذا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر ان کے تعلق سے جو ان کی صحیح خوبیاں تھیں وہ لوگوں کو بتانی پڑی، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، ان کے بارے میں غلو کیا یا ان پر جھوٹے الزامات لگائے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے پھر لوگوں نے ان کے بارے میں صحیح صحیح باتیں بتائیں۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ کوٹیشن ہمیں ملتے ہیں، چونکہ اس وقت ان کے خلاف لوگوں نے خروج کیا تھا، جو خوارج کا فرقہ تھا انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی مول لے لی، لہٰذا ان کی تردید کے لیے پھر صحابہ کرام نے جو لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ وہ عشر مبشرہ میں سے ہے اور اللہ کے رسول سے رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور انسانی روح پیدا کی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ یہ صحیح مسند میں ہے۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرہ پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی دوران شیطان حرکت کرنے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا پرسکون رہو، تم پر ایک نبی یا صدیق یا ایک شہید ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اور یہ صحیح مسند کی حدیث ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ایک آدمی برہ بن عازب سے باتیں کر رہا تھا، میں بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے پوچھا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ صرف شریک ہی نہیں ہوئے بلکہ دو زرہ پہنے ہوئے تھے اور مبارزت کرنے والے تھے۔ مبارزت کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو جنگ میں سب سے پہلے جا کر، یعنی پہلے دو لوگ لڑتے ہیں، دونوں طرف کے بہادر بہادر لوگ، تو علی رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو صحیح مسند میں ہے، سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، آپ کے علاوہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہ بھی جنت میں ہوں گے، اور اگر تم کہو تو دسویں کا نام لوں۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حضرت علی کو برا بھلا کہا تو گویا اس نے مجھے برا کہا۔ یہ صحیح مسند کی حدیث ہے پچھلی والی، اور یہ بھی صحیح مسند کی حدیث ہے۔ ایک آدمی ابن عمر کے پاس آیا اور ان سے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ان کے اچھے اور قابل تعریف کاموں کا ذکر کیا اور کہا شاید تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا ہاں یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اب آپ دیکھیں کتنی دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے وہ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے۔ پھر اس نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حصہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید تمہیں یہ بات بھی ناپسند ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اور میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم دین اور تفقہ فی الدین میں علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ آگے تھے۔ کہا جاتا ہے اگر ان کی پوری دینی خدمات کو دیکھیں، ان کا علم اگر ہم دیکھیں تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہمیں ملتی ہیں۔ انہوں نے دین کا علم حاصل کرنے میں ہمیشہ بہت سنجیدگی سے کام لیا اور اسی بنا پر وہ علم کا سمندر ثابت ہوئے، یعنی اتنا ڈوب گئے تھے وہ کہ دین کی جو گہرائیاں تھیں، جو بصیرتیں تھیں، اس کو انہوں نے بہت اچھے سے حاصل کیا اور ان کا علم پختہ ہوتا چلا گیا۔ قرآن کریم کے تعلق سے وہ بتاتے ہیں میں نے قسم اٹھائی تھی کہ نماز کے علاوہ اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا جب تک میں پورا قرآن پاک حفظ نہ کر لوں۔ یہ صحیح مسند میں ان کے فضائل، صحابہ کے فضائل میں یہ بات بتائی گئی ہے اور طبقات میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کہا کہ رسول اکرم کی مبارک زندگی میں کسی بھی دن اس وقت تک مجھ پر نیند طاری ہوئی نہ اونگ آئی جب تک میں نے یہ معلوم نہ کر لیا کہ آج جبریل علیہ السلام حلال و حرام کے کیا احکام لائے ہیں، آج کے دن کون سی نئی سنت مطہرہ سامنے آئی ہیں، امر اور نہیں کے کیا کیا احکام ملے ہیں اور قرآن آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مسند امام زید میں یہ بات لکھی ہے اور اس کی سند صحیح بتائی گئی ہے، اور اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی آیت سنتے تو اس کا پس منظر یاد رکھتے تھے اور آگے بتاتے تھے، اور حدیث کا متن خود براہ راست اللہ کے رسول سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اگر ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کوئی حدیث نہیں ملی تو پھر صحابہ کرام سے خود جا کر پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے خود سنی تھی اللہ کے رسول سے، تو وہ کہتے کہ ہاں سنی تھی، تبھی وہ لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے، زبان اور عقل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی ملکہ دیا تھا، یعنی معاشرہ میں بہت مہارت رکھتے تھے، یعنی جو الفاظ کہتے تھے وہ بھی بہت ہی چنندہ الفاظ ہوتے تھے. وہ کہا کرتے کہ بے شک میرے رب نے مجھے طلب علم کے لیے سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل سے نوازا ہے. سبحان اللہ. جب ان کو بہت زیادہ علم حاصل ہوا تو کہا کرتے کہ یہ علم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کے ذریعے حاصل کیا. وہ کہتے جب بھی میں سوال کرتا مجھے علم دیا جاتا تھا، اور جب میں خاموش ہوتا تو مجھ سے ابتدا کی جاتی تھی، یعنی مجھ سے ہی پوچھنے کے لیے کہا جاتا تھا. اس کی سند بھی صحیح ہے، اور یہ فضائل صحابہ میں اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے. علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حیا کے باعث علم حاصل نہ کرنے سے وہ روکتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تم حیا کی وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑ دو. وہ کہتے تھے کہ حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے علم حاصل کرنے میں، اور ایسے لوگوں کی وہ رہنمائی کرتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو صحیح طریقے سے لکھنا سکھاتے تھے. آپ کے بارے میں یہ بہت ساری باتیں ملتی ہیں روایت سے کہ لکھنے کی وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور کیسے لکھا جائے اس کی بھی وہ رہنمائی فرماتے تھے، یعنی خوشخط لکھا جائے، بیچ میں الفاظ میں جگہ ہو، بہت ہی اچھی ان کی انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں لکھنے کے تعلق سے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنی دوات بنا سنوار کے تیار کرو، یعنی جو انک پاٹ ہوتا ہے، قلم کے قد کو لمبا رکھو، یعنی جو نب ہوتی ہے پین کی اس کو تھوڑا لمبا رکھو، سطروں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھو، یعنی جو تم لکھتے ہو لائنیں جس لائن پر تم لکھتے تو اس کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، اور حروف کو قریب قریب لکھو. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصاحف قرآنی وہ تحریر کیا کرتے تھے جو لوگ، تو ان کو علی رضی اللہ عنہ کے انسٹرکشن سے بہت فائدہ ملا. وہ ان سے کہا کرتے کہ قلم بڑا کرو اور خوشخط لکھو، یعنی واضح طور پہ لکھو، اور آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جسے روشن رکھا ہے تم بھی اسے روشن رکھو. سبحان اللہ. وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے یہ اذکار اللہ کے رسول سے سنے ہیں انہیں پڑھنا کبھی ترک نہیں کیا، یعنی روزانہ صبح شام کے اذکار دعاؤں کا وہ اہتمام کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیسے فین کی رات میں بھی آپ نے یہ اذکار پڑھنا نہیں چھوڑے؟ کہا کہ نہیں، یعنی علم سیکھتے تھے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کہا کرتے تھے کہ علم سیکھو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، پھر تم اہل علم کہلاؤ گے. ان کے نزدیک یہ بات درست تھی کہ عالم اس وقت تک کسی کو عالم نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے. وہی عالم عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو اور اس کے علم اور عمل میں مطابقت ہو. مزید وہ کہا کرتے تھے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے. منہج علی بن ابی طالب، یہ ہم نے یہ جو بھی اقوال ہم لے رہے ہیں، کیونکہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت زیادہ ان کے اقوال سنتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ان کتابوں سے ہے جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. یہاں پر ہم جو کتاب سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کتاب میں اوتھینٹک اور حوالوں کے ساتھ کوٹیشن دیے گئے ہیں، یعنی یہ جو حوالہ جات ہیں یہ صحیح مکتب فکر رکھنے والی کتابوں کے ہیں، یعنی وہ سیکٹ سے تعلق نہیں رکھتے، اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے جن لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کیا. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. علی رضی اللہ عنہ چونکہ اصحاب رسول میں سے تھے اور بہت بچپن سے اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کی تھی، تو لہٰذا فتوی ان کے ہمیں کثرت سے ملتے ہیں. امام نے قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے جو فتویٰ دینے والے تھے ان میں خواتین اور مرد، ان کی تعداد 30 سے کچھ اوپر ہے، اور ان میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے والے میں 7 لوگ بہت مشہور ہوئے. 7، اس میں سب سے پہلے نمبر پر عمر بن خطاب، پھر علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عائشہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. سبحان اللہ، یہ اعلام الموقعین ان کی کتاب ہے امام ابن القیم جوزی کی، اس میں وہ لکھتے ہیں. امام ابن حزم نے کثرت فتویٰ میں علی رضی اللہ عنہ کو 30 نمبر پر شمار کیا ہے، اور جو ان کے عدالتی مسائل، یعنی عدالتوں میں جو مسائل پیش آتے تھے اس کے حل کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے جو اجتہادات تھے، ان کے جو فیصلے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ ہمیں ملتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ باہم پڑھائی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جایا کرو، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے ملنے جایا کرو، تاکہ جو علم تمہارے پاس ہو تم انہیں سناؤ، اور جو علم ان کے پاس ہو وہ تم ان سے لے لو. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملا کرو اور باہم مل کر حدیث پڑھا کرو، اسے ہرگز نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مٹ جائے. سبحان اللہ. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جایا کرو اور حدیث کا علم سیکھو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو علم مٹ جائے گا. وہ استاد کو کہا کرتے تھے کہ علم کو لازم پکڑ لیں، علم حاصل کرنے کو لازم پکڑ لیں، چاہے وہ استاد ہی کیوں نہ ہوں. اور استاد کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کسی نیک صحبت سے وہ کبھی سیر نہ ہوں. اور اس کی مثال وہ دیا کرتے تھے کہ کھجور کی درخت کسی ہے، یعنی تم انتظار کرو کہ کب تم پر اس سے کوئی چیز گرتی ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے لیے الحمدللہ دیکھے کہ کیسی ان کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے رسول کا ساتھی بنایا. بچپن سے اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، بچپن سے اللہ کے رسول کی تربیت انہوں نے پائی، اور انہی کی تربیت میں پرورش پا کر وہ بڑے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو داماد بنایا، پھر ان کے نواسوں کے والد بنے. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بہت قریب تھے. اور اس بات پر عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس بات کی گواہ ہیں. اور مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اصحاب نبی میں سے کسی ایسے صحابی کے بارے میں بتائیے جن سے میں موضوع پر مساح کرنے کے بارے میں معلوم کر سکوں. تو انہوں نے کہا علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ ہر دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. جب میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سفر کے دوران موضوع پر مساح کرنے کا حکم دیا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہمیں سارا علم محفوظ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہر علم میں سے اچھے پہلوؤں کا انتخاب کر کے انہیں اخذ کر لو. کتنی اچھی بات ہے آپ دیکھیں. اور اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ علم کے بہت ہی اعلیٰ بلند مرتبے پر فائز تھے. جب وہ عراق میں تھے تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو. سعید بن مسیب، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں، تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے سوا کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جو لوگوں سے یہ کہہ سکے مجھ سے سوال کرو. صحابہ ہوں یا تابعین، ان کے علم پر سب کو اعتماد تھا. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب سقہ راوی حضرت علی سے حدیث نقل کرتے تو ہم کسی کے قول کو اس کے قول کے برابر نہیں سمجھتے تھے، یعنی جب علی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی گئی تو اس کو ہم آنکھیں بند کر کے لے لیتے تھے. کہا رہے تھے کہ ایک شخص کے پاس کوئی وراثت کا مسئلہ لے کر آیا اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے وراثت کا علم سیکھا ہوا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بیوی چھوڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بتاتا ہوں. اور علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بیوی کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کے لیے نصف ہے، اور باقی بھی بیٹی کو دے دیا جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے میدان میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ملتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں وہ کہتی ہیں کہ وہ سنت کے علم میں سب سے آگے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ سنت کے علم میں سب سے آگے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو مسائل انہیں پیش آتے انہیں لکھ لیتے تھے تاکہ حضرت علی سے بعد میں معلوم کر سکیں. سوچیں ذرا، حالانکہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام بہت ہی عدل والے تھے، اور جھوٹ اور لاگ لپیٹ تو ان میں تھا ہی نہیں، کہ کچھ اصولوں کے اختلاف پر ان کے درمیان جنگ ہوئی. یہ مسئلہ اصل میں عقیدے کا نہیں تھا، عقیدہ سب کا ایک ہی تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کیا کرتے تھے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے ہم سب جانتے کہ جنگ جمل جب پیش آئی تھی، اور اس وقت غلط فہمی کی بنا پر آپس میں اس طرح سے کچھ معارکہ پیش آ گیا تھا، جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص دینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن جو فتنہ جو تھے لوگ ان لوگوں نے بیچ میں جنگ چھیڑ دی اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کس نے کس پر حملہ کیا. اور علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی احترام کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں واپس بھجوایا مدینہ. تو یہ آپس میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ تھے. عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ سے جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حسب النسب، رسول اللہ سے قرابت، اسلام میں سبقت، قرآن و سنت کے علم اور فقہ کے میدان میں بلند مرتبہ، جنگ میں بہادری کا نشان اور سخاوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی پوری شخصیت کا نقشہ کھینچ دیا انہوں نے. پھر مسروق، جو کہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کا علم عمر، علی ابن مسعود اور عبداللہ رضی اللہ عنہم پر ختم ہو جاتا ہے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طالبان علم، علماء اور فقہ کے لیے جو نصیحتیں ارشاد کی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم بھی بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کی نصیحتیں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. کسی نے روایت کیا ہے، علی بن حافظ ابو نعیم کمیل بن زیاد روایت کرتے کہ علی بن ابی طالب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صحرائے کی طرف لے گئے. ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے. آپ نے تھوڑی دیر سانس لیا، پھر کہا کہ اے کمیل، دلوں کی مثال برتن جیسی ہے، ان میں سے بہترین برتن وہ ہے جو علم کو سنبھالے رکھے. میری بات سنو اور یاد رکھو، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ربانی علماء، طالب علم، اور تیسرے بے چرواہے کے ریوڑ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ لڑک جاتے ہیں. وہ علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے اور نہ کسی مضبوط ستون سے پناہ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بلیغ نصیحت ہے اس میں. یعنی تین قسم کی انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں یا تین مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا کہ ربانی علماء, اور ان علماء سے مراد علماء دین ہیں, اور ربانی وہ ہیں جو فقہ اور حکمت کو یکجا کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا ربانیین, تم سب رب کے ہو جاؤ. اور اس کی تفسیر کرتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دانہ فقہا ہیں, یعنی جو عقل مند اور ذہین ہیں. اور امام بخاری اور عبداللہ بن مسعود نے بھی یہی اس کی تفسیر بیان کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ عقل مند بھی ہوتا ہے, اس کے اندر دانائی اور حکمت ہوتی ہے, اس کے اندر دین کی گہری بصیرت اور سمجھ بوجھ ہوتی ہے, وہ ان صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اور پھر امت کی تربیت اور رہنمائی کرتا ہے, اور اس میں وہ حکمت کو پیش نظر رکھتا ہے, کیونکہ یہی اصل چیز ہے. فقہ میں حکمت بہت زیادہ ضروری ہے, اور حکمت اور دانائی یہ بھی ہے کہ دین کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تربیت کا بیڑا اٹھایا جائے, یعنی ہم امت مسلمہ کی تربیت کرنے والے بنے, یہ نہیں کہ بس لوگوں کو حلال اور حرام کے فتوے دے دیے اور ختم. اب دیکھیں صرف حلال اور حرام کا علم آ جانے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا جب تک کہ تربیت نہ ہو, تزکیہ نہ ہو. تو فقہ اسلامی اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس سے مراد دین کے احکام اور جو کچھ ہے اس کے فیصلے جو ہوں تو اس کو شریعت کی روشنی میں جانچا اور پرکھا جائے, اس کے مطابق حل کیا جائے. تو یہی اسی لیے کہا گیا کہ یہ ربانی علماء امت کے افضل لوگ تھے, انہوں نے علم حاصل کیا تو لہٰذا انہوں نے تربیت خود بھی حاصل کی اور دوسروں کی بھی تربیت کرتے رہے, یعنی صرف تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے رہے بلکہ تربیت اور تزکیے کا بھی وہ کام کرتے رہے جو ربانی علماء تھے, اور وہی امت کی تربیت اور رہنمائی کی اہلیت رکھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پہچان بتائی کہ وہ لوگوں کو دانائی کی فکری غذا مہیا کرتے ہیں. پھر مخلص طالب علم کون ہے؟ جو صرف اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کرے, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کو ہو وہ علم حاصل کرے, وہ مخلص طالب علم ہیں. اور جن لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا اور ربانی علماء سے ناطا توڑ لیا, پھر لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہوا کے رخ پر بہتے ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, ہر ایک کو فالو کریں, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, اور بس ایک ملغوبہ بنا کر رکھ دیا ہے دین کا. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ صحیح دین حاصل کیا جائے, صحیح دین حاصل کرنے سے وہ ہمیں صحیح رخ پر رکھے گا, صحیح راستے پر لے جائے گا. پھر ان کا جو بہت مشہور جملہ ہے ہم پڑھتے ہیں کہ علم عالم کی حفاظت کرتا اور صاحب مال کی حفاظت کرتا ہے. علم کی جانب سے عالم کی حفاظت کے معنی ہے کہ دینی علم صاحب علم کو دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی علم اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا ہوگا, پھر اس کو معلوم ہے کہ برائی لہٰذا وہ برائی سے بچے گا, اس کو معلوم ہے کہ اچھائی لہٰذا اس اچھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پھر علی رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علم عمل کی وجہ سے پھیلتا ہے, پھلتا اور پھولتا ہے, جتنا تم علم کو آگے خرچ کرو گے اتنا تمہارا پاس وہ بڑھتا جائے گا, جبکہ مال خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, لیکن علم خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے. ہاں مال وہی قائم رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر واپس ہمیں دے گا. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ عالم اور فقیہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے نہ مایوس کرتے ہیں. امام شافعی علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا خوب جگر کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے, پوچھا گیا کہ وہ کیا بات ہے, تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بات جو تم نہیں جانتے کہو کہ اللہ عالم, اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ہمارے فقہا ہیں وہ یہی کہتے ہیں کوئی بھی جواب دینے کے بعد کہ اللہ عالم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے اس وقت تک یہ عہد نہیں لیا کہ وہ علم حاصل کریں جب تک کہ اہل علم سے یہ عہد نہ لے لیا کہ وہ تعلیم دیں گے. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے کہ خیر و بھلائی یہ نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد کثیر ہے, اصل خیر یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو اور حلم کا جذبہ بڑھ جائے اور اپنے رب کی بندگی پر تم خوش ہو جاؤ. اور بھی علم کے بارے میں ان کے بہت سارے کوٹیشن ہیں جو اگر ہم لیں گے تو ہمارا ٹائم اسی میں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. کچھ جو اہم باتیں بس ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, اور یہ بھی اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی کتنی حکمت پر مبنی باتیں تھیں الحمدللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بہترین حافظہ دیا تھا اور کتنی ذہنی صلاحیت ان کو دی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ عالم کے راز کو افشا نہ کریں, یعنی اگر کوئی علماء کے ان کو راز پتہ چل جائیں تو وہ اس پر افشا نہ کریں. پورا جملہ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوال نہ کیے جائیں نہ اسے جواب دینے پر مجبور کیا جائے. جب وہ تھکاوٹ اور کسل مندی کا شکار ہو تو ان کے پاس نہ جائیں, جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کے دامن کو نہ پکڑو, ان کے راز افشا نہ کرو، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، ان کی لغزشیں اور غلطیاں تلاش نہ کرو، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کی معذرت قبول کرو، جب تک وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرے ان کی عزت اور توقیر تم پر لازم ہے، ان کے مد مقابل نہ بیٹھو، اگر انہیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کی خدمت کے لیے قوم سے سبقت لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ان ایک عالم کے بارے میں عام لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہاں پر انہوں نے اس کی پوری نشاندہی کر دی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا آسمانوں میں اسے عظمت ملی، یہ علم و عمل کی دعوت ہے، یعنی علم بغیر عمل کے پھر سم سے بیکار ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے کہ عالم قیام کرنے والے روزے دار اور مجاہد سے افضل ہے، جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے کہ اس جیسا جانشین ہی اسے پر کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی عالم کا انتقال ہو گیا تو سمجھے ایک سوراخ ہو گیا، یعنی کمی ہو گئی، اور جب تک ویسے اس پائے کا لیول کا عالم نہیں آئے گا تب تک وہ خلا پر نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی ان کے ہم کو بہت بہترین اقوال ملتے ہیں۔ تقدیر کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی ہمیں جو صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح رائے ہے وہی ان کی رائے ہمیں ملتی ہے، ان کا بہت ہی بہترین ایک خطبہ ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی بڑی تعداد کا حساب کیسے لے گا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس طرح اتنی بڑی تعداد کو وہ رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح حساب بھی لے لے گا۔ پھر ایک اور خطبے میں انہوں نے کہا جو کہ تاریخ خطبہ ان کا کہلاتا ہے، وہ کہنے لگے لوگ، وہ دنیا جا رہی ہے اور اس نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے، اور آخرت آ رہی ہے اور ٹیلوں سے جھانک رہی ہے، آج گھڑ دوڑ کی تیاری کا دن ہے اور کل مقابلے کا، خبردار آج تم پر امید دن گزار رہے ہو جن کے پیچھے تمہاری اجل لگی ہے، یعنی موت پیچھے پڑی ہے، لہذا جس نے اپنی موت سے پہلے پہلے عمل میں کوتاہی کی تو وہ ناکام ہو گیا، خبردار اللہ کی جنت اور انعامات کے شوق میں اسی طرح عمل کرو جس طرح اس کی جہنم کے ڈر سے کرتے ہو، بلا شبہ میں نے جنت جیسی نعمت نہیں دیکھی کہ جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور میں نے جہنم جیسی خوفناک جگہ نہیں دیکھی جس سے نجات چاہنے والے سو گئے ہوں، یقیناً جسے حق بات نفع نہ دے اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جسے ہدایت راہ مستقیم پر نہ چلا سکے اسے گمراہی لے اڑتی ہے، خبردار تمہیں کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے اور رہنمائی کر دی گئی ہے، لوگو آگاہ رہو، یہ دنیا فوری سامان ہے جس سے نیک و بد دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے جس میں قادر مطلق بادشاہ فیصلے کرے گا، خبردار شیطان تمہیں فقر و فاقے کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بہت وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، تمہاری نسلوں کا تحفظ ہو جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو جنت کا وعدہ دیا ہے اور نافرمانوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ پھر ہم ان کے زہد اور تقویٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ زہد اور تقویٰ ان میں بہت زیادہ تھا، اور اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی بیت المال میں کوئی مال آتا اس کو وہ اسی وقت خرچ کر دیتے، اپنی ذات پر ایک پیسہ بھی انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ بیت المال سے بس کسی کو لینا جائز ہے تو دو پیالے، ایک پیالہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے اور ایک پیالہ مہمانوں کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شال تھی جو کہ بہت ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، جب سردی کے دن ہوتے تو اس شال میں ان کو سردی لگتی رہتی اور وہ ٹھٹرتے رہتے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ تو اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ اپنے لیے اچھا لباس کیوں نہیں لیتے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے یہی بات پسند ہے جو میرے پہلے کے لوگ جو گزر چکے، یعنی ابو بکر اور عمر، ان کے نقش قدم پر میں چلوں، اور میں دنیا پر ریجنا نہیں چاہتا، میں دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چادر وہی چادر ہے جو میں مدینہ سے لے کر آیا تھا، یعنی اس کے بعد انہوں نے کوئی نئی چادر نہیں خریدی، جو مدینہ سے لے کر آئے تھے وہی چادر استعمال کرتے رہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانے پر کوئی بیٹھا تو بہت ہی سوکھی روٹی تھی، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے اور یہ آپ اپنے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے کوئی اچھی مرغابی ذبح نہیں کر سکتے؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنے پیٹ کو اس کھانے کی عادت کیوں ڈالوں جس کا میں عادی نہیں ہوں، اور سادے کھانے پر گزارا کرتے تھے، کبھی اس طرح کے مرغن غذائیں نہیں کھائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کی قمیض میں پیوند کیوں لگے ہیں؟ تو کہا کہ اس سے دل میں خوشبو پیدا ہوگا اور دوسرے مومنوں کو اس سے ایک طرح سے سبق ملے گا، وہ بھی اس کی پابندی کریں گے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ آپ بیت المال سے کچھ لیتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال میں سے دو پیالے لینا حلال ہے، ایک وہ جسے وہ خود اس کے اور اس کے اہل خانہ کھائیں، دوسرا پیالہ وہ جو وہ مہمانوں کو پیش کرے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ تھی امیر المومنین کی زندگی، کہ کتنی سادہ زندگی تھی، نہ کھانے پینے میں، نہ عیش و آرام میں، نہ گھر بار، نہ لباس، کسی بھی چیز میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی ہے. ہمیشہ انہوں نے سادگی کو پسند کیا، ہمیشہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. کہا جاتا کہ جو بیت المال تھا، اکثر وہاں سے جب وہ مال کو تقسیم کرتے اور ایک دفعہ آٹے کی بوری وہ بند کر رہے تھے، آٹے کا سیک، تو کہا کہ انسان کے لیے سوکھا کھانا ہی اچھا ہے، اور وہ جلد از جلد مال کو تقسیم کر دے تو اس کے لیے اچھا ہے. اکثر وہ بیت المال جہاں رکھا جاتا تھا وہیں پر روزانہ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے مال تقسیم کرنے کے بعد، تاکہ وہ جگہ گواہی دے کہ انہوں نے ایمانداری سے مال تقسیم کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ زہد کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، زہد قلیل تمناؤں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور حرام باتوں سے بچنے کا نام ہے. یعنی آج ہم سوچتے ہیں کہ زاہد اور متقی کون ہو سکتا ہے، تو زہد، یہ زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو حرام چیزوں سے بچے، جو جس کی تمنائیں بہت زیادہ نہ ہو، خواہشات بہت زیادہ نہ ہو، اور جو چیز ملی ہے اس پر وہ شکر ادا کرنے والا ہو. سبحان اللہ، نے کتنی اچھی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی زہد کی، ورنہ لوگ اس کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں، لیکن یہاں زہد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زہد کیا ہے. کہا جاتا کہ ایک دفعہ کچھ کھجوریں انہوں نے خریدی اور وہ کپڑے میں ڈال کر اٹھا کر لا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین لائیے، ہم اٹھا لیتے ہیں. تو کہا کہ عیالدار خود اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی ان کی توازو کی سب سے بہترین مثال ہے کہ امیر المومنین ہیں لیکن اپنا سامان خود اٹھا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ آفر بھی کریں کہ ہمیں دے دیجیے تو اپنا کام ان کو نہیں دیتے، بلکہ خود کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر بڑوں کا احترام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ان کے جو عباس رضی اللہ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام ہے صہیب، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے تھے اور فرما رہے تھے اے میرے چچا، مجھ سے راضی ہو جائیے. یعنی بڑوں کا ادب اور احترام بہت زیادہ ان کے اندر تھا. پھر حیا کے بارے میں بہت تاکید کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حیا کو لازم پکڑ لو، لیکن حیا یہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ کے علم سیکھنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، بلکہ حیا کا مطلب یہ کہ انسان بے حیائی کی باتوں سے دور رہے، فحش باتوں سے دور رہے. وہ کہا کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس ہوتی کہ گناہ میری درگزر سے زیادہ بڑا ہو، یا جہالت میرے حلم اور بردباری سے زیادہ ہو، یا ایسا عیب جسے میں نہ چھپا سکوں، یا کوئی ایسا نقص ہو جس کی تلافی میری سخاوت سے نہ ہو. تو لہٰذا وہ کہا کرتے کہ علی رضی اللہ نے حیا کے ساتھ یہ چاروں صفات کو مربوط کر دیا، جوڑ دیا. پھر ان کی عبادت، وہ بھی سب سے اعلیٰ پیمانے پر تھی. ان کا اخلاص ہم سب جانتے ہیں، اور اس حدیث پر وہ بہت عمل کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے. زرارہ بن زمرہ الکنانی کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف کو بیان کر رہے تھے، اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ اس دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے. وہ رات کے اندھیرے سے بہت مانوس تھے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب رات اتر کر اپنی چادر پھیلا چکی تھی اور ستارے غروب ہو چکے تھے. وہ محراب کے اندر اپنی داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اضطرابی کیفیت میں، یعنی بے چینی کی کیفیت میں، اس طرح کروٹیں بدل رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی لوٹ پوٹ کرتا ہے. وہ غمزدہ انسان کی طرح رو رہے تھے، گویا میں اس وقت بھی ان کی آواز سن رہا ہوں. وہ بار بار اے میرے رب، اے میرے رب کے الفاظ دہرا رہے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے. وہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے دور ہو جا، دور ہو جا، میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے قطعی طلاق دے دی ہے، تیری عمر کم ہے، تیری ہم نشینی حقیر ہے، یعنی تیرا ساتھ بہت ہی حقیر ہے، میری نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں. آہ، زیادہ سفر قلیل ہے، سفر بعید ہے، اور راستے وحشتناک ہیں. کہا جاتا کہ یہ باتیں سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے. وہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی اور انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رہا، اپنی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے. وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تھے ابو الحسن علی بن ابی طالب. پھر فرمایا اے زرار، ان کے بعد تمہارے غم کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا میں اس شخص جیسا غم محسوس کرتا ہوں جس کا کوئی پیارا ذبح ہونے کے بعد اس کی گود میں پڑا ہو. یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو تھم نہ رہے تھے، نہ غم میں کوئی کمی آ رہی تھی. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ تھے امیر المومنین. کہ کبھی جو لوگ ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، انہوں نے ان کی اصل تصویر پیش کی علی رضی اللہ عنہ کی، کہ ان کی تہجد کا کیا حال تھا. بس علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اتنی ساری خرافات منسوخ کر دی ہیں کہ ان کی اصل جو شبیہ ہے، اصل ان کی جو تصویر ہے، اس کو چھپا دیا کہیں. ان کی اتنی شاندار شخصیت کو ان لوگوں نے مسخ کر ڈالا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ رات میں نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیوں رات کو اتنا بیدار ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں نے کہا کہ دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر بیچ میں تھکان ہو جاتی ہے آپ کو. تو کہا کہ آخرت کا سفر طویل ہے، لہٰذا یہ رات کے وقت چلنے ہی سے کٹے گا. سبحان اللہ، یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کو جنت میں جانا ہوتا ہے، وہ تہجد کو کس قدر لازم پکڑ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج میں اور آپ اس بات کے کاربن ہیں، اس بات پر کاربن ہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی تہجد گزار بنیں، ہم بھی تہجد پابندی سے ادا کرنے والے بنیں. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ سفر بہت طویل ہے اور یہ رات کے وقت چلنے سے ہی کٹے گا، یعنی رات میں جب تک اٹھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک یہ جنت کا سفر طے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، یعنی ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بہادر بھی تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علم میں بھی وہ اتنے ہی آگے تھے، فہم و فراست میں بھی بہت آگے تھے، قرآن کی آیت کے بارے میں بھی بہت بہترین تشریح کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کہ تمہیں اچھی باتیں نہ معلوم ہو، تب تک تم آگے لوگوں سے نہ بیان کرو. یعنی خود پہلے سیکھو، بعد میں لوگوں کو سکھاؤ. بغیر سیکھے سکھانا اس کو وہ خطرناک سمجھتے تھے. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک خطرناک بیماری کا ذکر کیا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت صحیح ہے اگر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. وہ کہتے تھے کہ بعض علماء اظہار فخر اور طلب شہرت کے لیے لوگوں کو تعلیم دیں گے، یعنی ان کا مقصد صرف جو ہے اپنے آپ کا غرور اور تکبر ہوگا. اگر ان کے شاگرد انہیں چھوڑ کر کسی اور کی شاگردی اختیار کر لیں گے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوں گے. استغفر اللہ، اچھا آپ ہماری کلاس سے وہ کلاس میں کیوں چلے گئے، ان کی کلاس سے ان کی کلاس میں کیوں چلے گئے؟ یعنی لوگ اتنے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں کہ ان کو غرض اس بات سے ہونی چاہیے کہ لوگ دین کا علم حاصل کر لیں، چاہے کہیں سے بھی کریں، لیکن کچھ لوگوں کا اتنا تنگ ذہن ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، بس ہمارے پاس آ رہے تو ہمارے پاس ہی آنا چاہیے، کہیں اور نہیں جانا آپ نے. استغفر اللہ، لوگوں کو روک دیتے ہیں. تو لوگ اسی لیے علم حاصل کریں گے یا لوگوں کو تعلیم دیں گے کہ اس سے فخر اور شہرت. اگر ان کے شاگرد انہیں چھوڑ کر کسی اور کی شاگردی اختیار کر لیں گے تو وہ اس پر ناراض ہوں گے. استاد کی نظر میں طالب علم کی مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نظر میں اپنے مقام اور مرتبے اور اپنی شہرت کی اہمیت ہوگی. ہر چند وہ یہ بات زبان سے نہیں کہے گا، لیکن اس کی زبان حال اس کی باطنی حقیقت اشکارا کر دے گی. یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہے گا کہ اچھا میں شہرت کے لیے پڑھا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا دل اس بات کو پیش کر دے گا، یعنی اس کی چیزیں سامنے نظر آ جائے گی. پھر جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ اس بارے میں مجھے معاف فرما دے، جو لوگ میری یہ نسبت نہیں جانتے، اور جو کچھ یہ میرے لیے کہتے ہیں اس بارے میں میرے مواخذہ نہ کرنا، اور میرے بارے میں جو کچھ لوگ گمان کرتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے. سبحان اللہ، یہ وہی دعا ہے جو ہم اس درمسے میں پڑھتے ہیں، جب کوئی تعریف کرے تو اس کے جواب میں یہ جملہ کہا جائے. ان کے جو دور مملکت تھا، یعنی جب وہ خلیفہ بنے، تو اس وقت کتاب اور سنت ہی مصدر اول تھی، یعنی ان کی خلافت بھی اسی چیز پر قائم تھی کہ پہلے قرآن اور سنت، یعنی پہلے نمبر پر قرآن اور سنت اور بعد میں دوسروں کی رائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ نمبر پر خلفائے راشدین کی پیروی، یعنی وہ خلفائے راشدین کی پیروی پر ہی اپنی حکومت کو قائم رکھے ہوئے تھے کہ جیسے ان لوگوں نے کیا تھا ویسے ہی مجھے بھی کرنا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے کہ وہ حکام کی نگرانی کیا کرتے تھے تاکہ ان کو صحیح کر سکیں. ان کے جو آپس یعنی جو بھی معاملات طے ہوتے تھے آپس کے مشوروں سے طے ہوتے تھے. پھر ان کی مملکت کی خاص خوبی تھی عدل اور مساوات، یعنی انہوں نے جیسے عدل اور مساوات قائم کی، ہمیں اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی. اسی بنا پر اللہ کے رسول نے ان کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تھا اور ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، اے اللہ ان کی زبان میں ثبات و استقلال عطا کیجئے اور ان کے دل کو ہدایت سے سرفراز کیجئے. تو لہٰذا اس دعا کے اثر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بہت بہترین فیصلہ کیا کرتے تھے، عدل و انصاف میں بہت آگے تھے، اور اسی بنا پر لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے. اور عدل اور انصاف کے لیے وہ سیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے. اور اس کا وہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کی ایک زرہ گم ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ اکثر اسکول کی کتابوں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر رات میں ان کی زرہ وہ کہیں گم ہو گئی اور وہ یہودی نے لے لی. تو ایک دن جب یہ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ وہ یہودی اس زرہ کو سیل کر رہا ہے. تو یہ فوراً وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ تو میری زرہ ہے. اب یہ معاملہ دراصل کسی نہ کسی طرح قاضی شریح تک پہنچا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ میں نے یہ زرہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے اور یہ میری زرہ ہے. لیکن یہودی نے کہا کہ چونکہ یہ میرے ہاتھ میں ہے لہٰذا میری ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں. دونوں قاضی کے پاس آئے. قاضی شریح اس وقت بہت ہی مشہور شخصیت تھی. وہاں عدالت میں پہنچے تو علی رضی اللہ عنہ قاضی کے پہلوں میں بیٹھ گئے اور یہودی سامنے بیٹھ گیا. قاضی شریح نے کہا کہ اے امیر المومن کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے ہاتھ میں ہے میری ہے، نہ میں نے بیچی نہ کسی کو ہبہ کی. شریح نے کہا اپنے دعوے کے لیے کوئی آپ دلیل لائیے. انہوں نے کہا کہ میرا غلام قمبر اور حسن حسین گواہی دے رہے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں. انہوں نے کہا کیا نوجوانوں نے جنت کے سرداروں کی شہادت بھی قبول نہیں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. یہودی اسلام کے نظام عدل کی معراج دیکھ کر کہا رہتے بہت متاثر ہوا اور اس نے بے ساختہ کہا کہ امیر المومنین نے مجھے قاضی کے حضور پیش کیا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. پھر وہ کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہو گیا اور اس نے جو خوارج نے جو جنگ کی تھی اس میں وہ علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں رہا. پھر ایک نہیں اور بھی بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں ان کی عدل اور انصاف کے، کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے. ان لوگوں نے امیر المومنین کو آواز دی تو ایک نے کہا کہ اس نے جو ہے میں نے کوئی چیز اس کے ہاتھ سیل کی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے کھوٹا سکہ نہ دینا، لیکن اس نے مجھے کھوٹا سکہ دیا. علی رضی اللہ عنہ دونوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اقرار کی کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ غلطی کی ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لو، اس نے تھپڑ مارا تھا تم کو، یعنی جس شخص نے دھوکہ بھی دیا تھپڑ بھی مارا. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لو تم بھی اس کو تھپڑ مارو. اور اس کا کھوٹا سکہ اس آدمی سے کہا کہ تم نے جو کھوٹا سکہ دیا تھا اس کے بدلے اس کو اچھا والا سکہ دو. تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میں نے معاف کر دیا. تو انہوں نے جانے دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بلایا اس شخص کو جس نے دھوکہ دیا تھا اور تھپڑ بھی مارا تھا اور کہا کہ اس شخص نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم نے ریاست میں یعنی اسلامک اسٹیٹ میں تم نے ایک طرح سے ایک جرم کیا ہے، اور اگر تم نے یعنی تم نے حرمت کو توڑا، ایک تو وعدے اور شرط کی حرمت کو توڑا اور تم نے اسے تھپڑ بھی مارا، تو لہٰذا تمہیں اس کی سزا ضرور دی جائے گی اور یہ سلطان کا حق ہے. تو اس کو 15 درے مارے اور پھر فرمایا کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے وعدے اور شرط کی حرمت کو توڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک میں کس طرح سے حفظ و امان کو قائم رکھے ہوئے تھے. پھر ایک اور واقعہ میں ان کا پتہ چلتا ہے کہ اصفہان سے کچھ مال آیا، انہوں نے اس کے ساتھ برابر حصے کیے. کہا جاتا ہے کہ اس مال میں ایک روٹی بھی تھی تو انہوں نے اس کی بھی 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ٹکڑا رکھ دیا. پھر آپ نے یہ مال لینے والے افراد کے درمیان قرعہ ڈالا کہ سب سے پہلے حصہ کسے دیا جائے. سبحان اللہ، کتنا عدل اور انصاف آپ دیکھیں. پھر لوگوں کے درمیان وہ تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے بیت المال سے، اور اس میں کسی کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، عرب ہو، عجم، اجمی ہو، سب کو برابر بیت المال سے ان کا حق دیا کرتے تھے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بھی ان کو جاہلیت کے اثر مٹانے کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ جاؤ اور فلاں فلاں جگہ کے بت گرا کر آؤ. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ بعد میں بھی یہ کام انجام دیا کرتے تھے. جب وہ امیر المومنین بنے تو آپ نے ابو الحیاج اسدی کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں تمہیں اس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا. جاؤ، کوئی بت باقی نہ چھوڑو، سب کو مٹا دو اور بلند و بالا قبریں برابر کر دو. اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں بلند و بالا قبروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ صحیح مسلم میں ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قبریں وغیرہ کس لیے ہوتی ہیں؟ کہ تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے اور وہاں جا کر اس کو اپنی موت کی یاد آئے اور تاکہ وہ اپنے خود کی موت کی تیاری بھی کر لے. تو علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قبروں والے بولنے کی سخت پائیں تو یہ کہیں گے اللہ کی قسم تقوی سے بہتر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی تم قبرستان میں جاؤ اور تم قبر والوں سے پوچھو کہ کیا چیز تم نے اچھی دیکھی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں دیکھی. تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ عقیدے پر بھی بہت زور دیا کرتے تھے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ قبروں کے ذریعے سے کوئی شرک پرستی عام ہو, لہذا قبروں کو برابر کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا. اور یہ جو قبروں پر عرس بنانے کا جو تاریخ پس منظر ہے, ایکچولی یہ 300 سال کے بعد مسلمانوں میں آیا. یعنی یہ جو قبروں پر سالانہ زیارت منائی جاتی ہے, عرس اور میلے ٹھیلے منائے جاتے ہیں جس کو عرس کہتے ہیں, تو یہ بدعت کہا جاتا ہے کہ فاطمیوں نے 4th century میں شروع کی تھی. یعنی 300 سال تک کے مسلمانوں میں اس کا کوئی رواج نہیں رہا, عرس اور میلے منانا, قبر پرستی یا قبر کی زیارت. 300 سال گزرنے کے بعد چوتھی صدی میں فاطمیوں نے شروع کی. احمد علی مقریزی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ 6 قسم کے میلاد مناتے تھے, نبی کا میلاد, علی کا میلاد, حسن کا, حسین کا, فاطمہ کا اور اس وقت کے خلیفہ, یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حسن حسین کا اور اس وقت کے خلیفہ کا بھی وہ میلاد مناتے تھے. یہ ان لوگوں نے 4th century میں یہ بدعت ایجاد کی. اور حسن حسین کی قبر پر وہ اونٹ اور گائیں بھی ذبح کرتے تھے, اس لیے وہ اونٹ ذبح کرنے کا جو واقعہ ملتا ہے نا, وہ انہی لوگوں کی پیداوار ہے. تو اس تاریخ سے پہلے 3 صدیوں میں مسلمانوں نے نہ قبریں پکی بنائی, نہ وہ قبروں کے پاس میلہ لگاتے تھے, نہ کسی عرس کا اہتمام کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں تھی. صحابہ اکرام جانتے تھے لیکن صحابہ اکرام کبھی ہر سال کے سال وہاں جمع نہیں ہوئے. پھر جنت البقیع میں کئی لوگ مدفون ہیں مدینہ کے قبرستان میں, لیکن کسی صحابی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ فلاں کی قبر ہے, یہ فلاں کی قبر ہے. اور اگر ہے بھی تو بہت اختلاف ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے. اور یہ جو پکی قبروں کا جو رواج شروع ہوا, کہا جاتا ہے کہ جو جب سامراج نے اس طرف گلف میں, ایشیا میں ان لوگوں نے اپنے پنجے گاڑے, تو اس وقت ان لوگوں نے ان راستوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا کہ یہ مسلمان بہت توہم پرست ہوتے ہیں, لہٰذا انہوں نے جگہ جگہ ایسی قبریں بنا دی, مزاریں, اور کہا کہ فلاں کے بزرگ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, لہٰذا لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا اور انہوں نے وہ راستوں کو چوز کر لیے, یعنی وہ راستے وہاں سے آباد کرنا چاہتے تھے. لہٰذا اس طرح سے یہ قبر پرستی کا مزید اور رواج آگے بڑھا. ایک دفعہ ایک نجوبی ان کے پاس سر کہا کہ آج کے دن آپ جنگ کے لیے نہ جائیے, آپ کو شکست ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں تو ضرور جاؤں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, تمہارے کہنے سے اور نہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ گئے اور اسی دن جنگ ہوئی, اور اس دن انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ڈیفیٹ کیا, یعنی جو دشمن تھا اس کا نقصان ہوا اور علی رضی اللہ عنہ کا نقصان نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ نجومی کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ خراب ہو جاتا, پھر انسان اسی طرح سے شرک اور توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ بازاروں کا چکر لگاتے تھے تاکہ بازار میں کوئی افرا تفری نہ ہو, بازار میں کوئی ناانصافی نہ ہو. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو وہ سخت ملامت کرتے تھے اور ان کو ذخیرہ اندوزی سے منع کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بازار میں عورتوں اور مردوں کو ساتھ چلتے دیکھا, تو انہوں نے ان مردوں کو بہت باتیں سنائیں جو اپنی عورتوں کو کافر مردوں کے ساتھ بازار میں بھیڑ میں چلنے پھرنے سے منع نہیں کرتے. آپ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں حیا نہیں آتی, کیا تم غیرت سے کام نہیں لیتے؟ مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری عورتیں بازار جاتی ہیں اور اجمی کافر مردوں کے ساتھ بھیڑ میں گھس جاتی ہیں. یہ بات ان کو قطعی ناپسند تھی. ایک دفعہ انہوں نے ایک آدمی کو قصے سناتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اچھا, اللہ کے رسول کو بھی وفات ہوئے, اتنے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا, تم نے قصے کہانیاں شروع کر دیں. پھر کہا کہ میرے تم کچھ چند سوالوں کا جواب دو, ورنہ میں تمہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا. تو جب علی رضی اللہ نے کچھ سوالات کیے, اور بہت ہی ایسے سوالات تھے جو تھوڑے مشکل تھے, جب اس نے صحیح جواب دے دی تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب تم قصہ کہانی سنا سکتے ہو. اس سے پتہ چلتا کہ قصہ کہانی سنانے والے بھی اگر کوئی ہو تو اوتھینٹک ذرائع ہوں, ایسی لغویات نہ سنا رہے ہوں. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شراب کی حرمت کی بہت سختی سے وہ قائل تھے, اور شراب پینے کے بارے میں جب بھی انہیں پتہ چلتا اس کو سخت سزا دیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بستی کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ بستی میں شراب کشید کی جاتی ہے, تو انہوں نے اس بستی کو آگ لگانے کا حکم دیا. ابو مطر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا, اچانک میں نے سنا کہ کوئی آدمی مجھے پیچھے سے پکار رہا ہے, اپنا تہبند اوپر کر لو, یہ طریقہ تمہارے کپڑے کے پاک صاف رہنے کے لیے بہتر ہے اور تقوی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے. اگر تم مسلمان ہو تو اپنے بالوں کی وضع قطع ٹھیک کر لو. اور یہ علی بن ابی طالب تھے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی شریر اور ایسے بدتمیز شخص کو دیکھتے جو گناہ گار ہوتا, اس کو قید کر دیتے تھے. اگر وہ مالدار ہوتا تو اس کا خرچہ اسی کے مال سے کراتے تھے, اور اگر مفلس ہوتا تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس پر خرچ کرنے کا حکم دیتے. یعنی پولیس, ان کے زمانے میں پولیس کا محکمہ بہت ترقی کی اس محکمے نے, اور اس میں پہلے جب انہوں نے جیل بنائی تھی اور وہ یعنی اس سے لوگ فرار ہو جاتے تھے, تو پھر انہوں نے ایک مضبوط جیل بنائی اور پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا. پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت ترغیب دیتے تھے، نماز کی پابندی کا حکم دیتے تھے، ان کے زمانے میں سڑکوں پر ضروری سہولتوں کا انتظام کیا گیا، یعنی جو عام راستے تھے مسلمانوں کے وہاں پر بیت الخلاء کا یعنی واش رومز کا انتظام کیا گیا اور روڈز کو بھی صحیح طریقے سے بنایا گیا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قصہ گوئی سے، یعنی جو جھوٹ موٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی قسم کے قصوں سے وہ لوگوں کو روکتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان غلط باتیں نہ پھیلیں۔ ان کے جو حکیمانہ اقوال ہم کو ملتے ہیں تھوڑے سے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، ویسے تو بہت سارے، صرف چند ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا حکمت کے موتی بکھیرے ہیں۔ رات کی نماز دن کو چہرے کے بارونق ہونے کا باعث ہے، یعنی رات میں تم نماز پڑھو گے تو دن میں تمہارا چہرہ روشن رہے گا۔ دین میں خیر تقوی کی وجہ سے ہے اور اس کے بگاڑ کا باعث طمع اور لالچ ہے۔ پھر کہنے لگے، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اپنے علم پر عمل کیا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح گزر جاتے ہیں، دل کی سختی کا باعث پیٹ بھر کر کھانا ہے، عظمت و شرف و فضائل آداب و اخلاق میں سے ہے، حسب نظم میں سے نہیں ہے۔ اخلاق کا حسن جسمانی خوبصورتی سے زیادہ افضل ہے، اخلاق فاضلہ اور اعلیٰ ظرفی میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں، نیکی بہترین خزانہ ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ بے ادبی کرنے سے کسی کو عزت اور عظمت نہیں ملتی، حاسد کو کبھی پرسکون زندگی نصیب نہیں ہوتی، حاسد اس پر غضبناک ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، باغیوں کے لیے سب سے بڑے حاکم کی طرف سے ہلاکت ہے، ظلم کی ابتدا کرنے والے کے ہاتھ ہی میں نصیحت کا سامان ہے، کٹھن حالات پر تشویش ظاہر نہ کرنا مردانگی ہے، برائی کے مرتکب کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے حسن سلوک کیا جائے، احسان زبان کو بند کر دیتا ہے، جس کی زبان میٹھی ہوگی اس کے دوست زیادہ ہوں گے، جس میں سچائی کم ہوگی اس کے دوست بھی کم ہوں گے، جو بے مقصد چیز طلب کرے گا وہ با مقصد چیز سے بھی محروم ہو جائے گا، اچھے لوگوں سے دوستی کرو بروں سے محفوظ رہو گے، خیر اور بھلائی کا ہم نشین بڑی دولت کا مالک ہے، احمد کی دوستی دنیا میں خسارے اور آخرت میں حسرت اور پشیمانی کا باعث ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، زبان ایک ترازو ہے اس میں جہالت بے وزن اور عقل مندی کا پلڑا بھاری ہے، تمہارا حقیقی دوست یہ بھائی وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے علم و ہنر سے متعین ہوتی ہے، عاجز ہونا آفت ہے، صبر بہادری ہے، زہد بڑی دولت ہے، تقوی جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے اس لیے کسی کی غلامی اختیار نہ کرو، خواہشات پر بھروسہ نہ کرو، یہ بیوقوف کا سامان زندگی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، لوگ جس بات کو نہیں سمجھتے وہ اس بات کے دشمن ہوتے ہیں، جو آدمی اپنی قدر و قیمت جانتا ہے کبھی ضائع نہیں ہوتا، بس اوقات ایک لفظ کا بولنا تم سے نعمت چھین لینے کا سبب بن جاتا ہے، آداب و اخلاق کی حیثیت نت نئے لباس جیسی ہے اور سوچ صاف و شفاف آئینہ ہے، معذرت کا بار بار کرنا گناہ یاد دلانے کے برابر ہے، قدرت رکھتے ہوئے کسی غلطی کے مرتکب کو معاف کر دینا اس قدرت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ پھر ان سے نیک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ نیک آدمی کی صفات کیا ہوتی ہیں، یا جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی کیا صفات تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، بھولے چکے کوئی برائی کر لیں تو استغفار کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسے انہوں نے اہل جنت کو جنت کی دائمی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، اور اہل جہنم کو عذاب میں مبتلا پایا ہے، برائیوں سے بہت دور، ان کے دل غم زدہ تھے، ان کے نفس پاک دامن تھے، ان کی ضروریات معمولی تھیں، انہوں نے اس فنا پذیر دنیا کے کم ایام میں کم دنوں میں صبر سے کام لیا تاکہ آخرت میں ہمیشہ رہنے والے راحت اور زندگی کو آرام کو پا سکیں۔ تم ایسے لوگوں کو رات کے وقت دیکھو تو ان کے رخساروں پر آنسو بہتے پاؤ گے، اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگ رہے ہوں گے، دن کے اوقات میں یہ عالم فاضل اور حلیم التبع لوگ تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا انہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بیمار ہیں حالانکہ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے مل جل کر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں پوری ایک مکمل تصویر آ گئی ہے کہ کیسے ہونا چاہیے نیک لوگوں کو۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت بنائے، اپنی خاموشی کو بلند پایا سوچ کا حامل بنائے، اور اس کی گفتگو دانائی کی آئینہ دار ہو۔ ایک نہیں ایسے کئی اقوال ہیں جو ہم کو ان کے ملتے ہیں۔ پھر وہ اپنے اس وقت کے دور کے لوگوں کو صحابہ کرام کے واقعات بھی سناتے تھے، ان کی پیروی اختیار کرنے کا کہتے تھے، اور صحابہ کرام کی صفات کو یاد دلا کر وہ کہا کرتے تھے کہ تم بھی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرو۔ مریض کی عیادت کے لیے جاتے، ایک دفعہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو ساتھ لے کر گئے۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا حسن رضی اللہ عنہ سے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری تقریر سنوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، اور پھر انہوں نے تقریر کی اور یہ آیت پڑھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دو گے تو تمہیں بخشش اور مغفرت ملے گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشکل ترین اعمال تین ہیں، ایک یہ کہ دوسرے کو اس کا حق دیا جائے، دوسرا یہ کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ مال کے ذریعے دوسروں کی غم خوری اور مدد کی جائے۔ پھر وہ فکر و عمل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں معصیت کی سزا یہ ہے، نہیں کوئی گناہ کرتا ہے دنیا میں تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادتوں میں کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ کمزوری سے معیشت میں تنگی اور لذت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے کہ جب تم عزت اور شوکت کے طلبگار بنو تو حرام کردہ امور سے دور بھاگو۔ پھر لمبی خواہشوں سے وہ منع کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اے لوگوں، سب سے خوفناک چیز جس کی وجہ سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا رہتا ہوں وہ لمبی امید اور خواہشات کی پیروی ہے۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی کا معاملہ تو یہ تو حق کی راہ سے روک دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے ہے، لہٰذا تم اس کی تیاری کرو۔ پھر وہ یہ بھی کہا کرتے خیر و بھلائی کا کوئی کام ریاکاری سے نہ کرو، نہ شرم کی بنیاد پر خیر اور بھلائی کا کام چھوڑ دو۔ پھر یہ بھی کہا کہ ریاکار کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس پر کسل مندی طاری ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس کو غور سے سنیں۔ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس پر کسل مندی یعنی سستی طاری ہوتی ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بڑا چاق و چوبند، بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو اپنے کام میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اس کی کوئی مذمت کرے تو اس کی کارگزاری گھٹ جاتی ہے، یعنی کوئی تعریف کرے تو اور مزید کام کرنے لگتا ہے، اگر کوئی تنقید کرے تو کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ ریاکار ہے۔ بیماری سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے خود پسندی عقل کے لیے آفت کا باعث ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند نہ کرنے لگے کہ اپنی ہی تعریف، اپنے ہی آپ کو اچھا کہے کہ میں ویسی نہیں، بلکہ یہ چیز انسان کو بہکا دیتی ہے اور اس کی آفت کے لیے کافی ہے۔ ان کے زمانے میں پولیس کا محکمہ بہت ہی زیادہ ترقی پایا، کیونکہ بہت زیادہ جرائم ہونے لگے تو اس زمانے میں، لہٰذا پولیس کے محکمے کو بہت ترقی دی گئی، اور بہت سارے مسائل بھی حل کیے گئے۔ بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں انہوں نے ملزموں کو کیسے گرفتار کیا جائے اور کیا ٹرک انہوں نے استعمال کی، وہ بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے والد کسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، واپسی پر جو لوگ واپس آئے تو ان کے والد نہیں تھے، تو وہ لڑکے نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو وہ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ فوت ہو گئے۔ کہا کہ ان کا مال کہاں ہے، کہا کہ کچھ بھی مال نہیں تھا۔ تو وہ لڑکا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ کہتے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا مال ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان چار پانچ لوگوں کو بلایا اور ان سے الگ الگ بیانات لیے، اور کاتب سے کہا کہ تم ان کے بیانات لکھتے رہنا۔ کاتب بیانات لکھتے رہے، چاروں کے بیانات بالکل مختلف اور الگ تھے۔ پھر انہوں نے پہلے شخص کو بلایا کہا کہ اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا، جو سچ ہے بتاؤ، لیکن وہ خاموش رہا۔ دوسرے کو بلایا، اس نے جو ہے بتا دیا، اس نے کہا کہ میں پہلے ہی ان لوگوں سے راضی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے، کہ کتنے فہم و فراست سے انہوں نے کام لیا، کہ الگ الگ لوگوں کے بیانات لیے اور اسی سے پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے غلط بیانے سے کام لیا ہے، لہذا ان کو پھر سزا دی گئی، اور ان لوگوں نے جو مال غصب کیا تھا اس آدمی کا، وہ اس کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ ان کے زمانے میں جو عدلیہ کا کردار تھا وہ ہمیں بہت بہترین نظر آتا ہے، یعنی عدالتی فیصلے بہت بہترین ہمیں ملتے ہیں، اور جو مالیات تھی اس میں بھی ہمیں بہت ہی بہترین، یعنی تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ قصاص کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس میں عدل کا معاملہ تھا، یعنی ہر معاملے میں عدل کیا جاتا تھا۔ اور پھر جو علی رضی اللہ عنہ کے جو فقہی اجتہادات تھے وہ بھی بہت بہترین ہمیں ملتے ہیں۔ پھر جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے سے اس پہلے کے جو حالات تھے، انشاءاللہ ہم لوگ علی رضی اللہ عنہ کا آخری دور اور جو جنگ جمل اور جنگ صفین کیوں پیش آئی تھی اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اگلا ہمارا آخری ہوگا، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اور ہمیں جو کچھ ہم نے یہاں پر علم والی باتیں سیکھی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو سیکھا ہے کہ کس قدر ان کے اندر اللہ تعالی سے ڈر اور خوف تھا، کس قدر انہوں نے سادہ زندگی گزاری، تو اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی وہ ان کے اقوال اور ان کے اعمال آئیں، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور تقوی حاصل کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.